نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مختم محترم قائدین جماعت اہل سنت پاکستان کراچی لائیو تقریم حضرات علماء کرام مشائخ اعظم لائیو کے سب تقریم حاضرین مجلس عزیز طلبہ محض حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلیٰ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محترم حضرات تقاریر تو آپ سن چکے, میں صرف صاحب عرس حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے چند گوشے اور ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں تمام اپنے مہمان علماء کرام کا جو دور و دراز سے تشریف لائے ہیں, یہاں تشریف لانے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام حاضرین کا بھی, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صاحب عرس کی برکتوں سے متمتع فرمائے. علماء اور مشائخ کا اس میں مسلک یہ ہے, ماشاءاللہ یہ علماء کرام ماشاءاللہ, کہ جب بھی کسی بزرگ کا عرس ہو تو صاحب عرس کی توجہ اپنے ماننے والوں کی جانب ہوتی, کوئی عجب نہیں کہ آج صاحب عرس کی توجہ ہم پر ہو اور ہمارے مشائخ اعظم کی توجہ ہم پر ہو اور ہماری زندگی بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے. اس معاملے میں ایک بہت بڑا عنوان میرے ذہن میں ہے, نہ صرف یہ کہ بزرگوں کی یاد, بلکہ میں نے زندگی میں کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس میں پڑھا، کسی بزرگ کی کتاب بھی اگر پڑھی جائے تو وہ اس پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی کی تصوف کی تصنیف ہے بستان العارفین، اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ نقل کیا، وہ کتاب اس فقیر کے پاس موجود ہے، کہ ایک صاحب کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے، نیند لگی، کتاب ان کے سینے پر رہ گئی اور سوتے میں ان پر غسل واجب ہو گیا. امام نووی نے لکھا کہ اس کتاب کے مصنف اس کے خواب میں آئے اور انگوٹھا پکڑ کر اسے جھنجھوڑ دیا اور فرمایا کہ جاؤ پاکی حاصل کرو. تو کتاب کے مصنف مؤلف جو ہیں وہ بھی اس کتاب کے پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو جب یاد منائی جائے تو وہ بزرگ آپ کی طرف دیکھتے ہی متوجہ ہوتے اور اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی یقیناً برکتیں ہوتی، اور وہ برکتیں ایسی ہوتی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی عقیدے کے مسئلے پر کتاب ہے خالص الاعتقاد. خالص الاعتقاد میں امام اہل سنت نے کئی مشائخ سے یہ نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں ایک گھڑی اگر حضور علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. انور شاہ کشمیری جو دیوبندیوں کا بہت بڑا محدث گزرا، اس کے بعد شاید علماء دیوبند میں اتنا بڑا محدث نہیں گزرا، اس نے ایک جگہ لکھا اور ڈنڈی ماری، لکھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 22 مرتبے حضور علیہ السلام کو بیداری میں دیکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ 37 مرتبے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضور کی زیارت کی اور حضور علیہ السلام سے بخاری کے اسباق بھی پڑھے. یہ تو ضمناً بات آ گئی، ورنہ یہ عنوان ہمارا نہیں. تو بزرگوں کے ماننے والے جب ان کی فاتحہ عرس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی توجہ اپنے ماننے والوں کی طرف ہوتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صاحب عرس اور ہمارے مشائخ اعظم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی توجہ اگر ہماری طرف ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اور ہماری آخرت انشاءاللہ سمر جائے گی. تشریف لائیے حضرت، ماشاء اللہ جی تشریف لائیے. نہیں نہیں آپ بیٹھیں گے اسی میں بیٹھے، نہیں بلا تکلف فرق نہیں، آپ آگے اٹھا فرق نہیں آگے آپ اب آئیے. آج کراچی کے حالات اتنے خراب ہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، خصوصاً ہمارے اس علاقے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلسے کو جلدی سمیٹ، آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم مصلح الدین یہ بھی مدرسہ اپنی منزل کے آنی اور رواں دواں ہیں، ابھی اوپر ایک نئی عمارت بنی ہے اور 100 کے قریب بچوں کا داخلہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، حفظ کی کلاسیں بھی چل رہی ہیں اور کھانے پینے کا بڑا اچھا اہتمام ان سے رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، چونکہ یہ مدرسہ صاحب عرس کے نام سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کی لاج رکھے اور اس مدرسے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارا ہی ایک دوسرا حلقہ جس کے 22 بچوں کے بھی آپ نے دیکھا کہ دستار بندی ہوئی اور جبہ پہنایا گیا، وہ بنسروٹ جنا مسجد میں چل رہا، یہ بھی اپنی منزل کے جانب رواں دواں. اور الحمدللہ جو بچہ بھی یہاں داخل ہوتا ہے وہ حافظ بن کے نکلتا، اور صرف حافظ ہی نہیں بلکہ حفظ کرنے کے بعد مزید اس کو قواعد اور ضوابط پڑھا کر خوب رٹا لگا کر کے اور ایسا اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے کہ ساری زندگی وہ حافظ رہے. لیکن اس میں اس کی کوشش, اس کے والدین کی کوشش کا بھی انشاءاللہ شامل ہونا بہت ضروری, ورنہ اگر اس سے مس نہیں رہا, کتابوں سے لگاؤ نہیں رہا. حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر کسی نے فراموش کیا تو وہ بھول جاتا. اور علماء محدثین اس حدیث کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا کہ جو قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس سے تعلق نہ رکھے, تو پہلے تو میں نے یہ بتایا اسے قرآن نے فراموش کر دیا, مگر ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کو قرآن نے فراموش کر دیا. اگر کوئی اس سے مس نہ رکھے, تلاوت نہ کرے, ہاتھ نہ لگائے, پڑھے نہیں, تو قرآن اس کو فراموش کر دیتا. تو یہ طلبہ ہیں, یہ اس بات کو سن لیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے ترمذی شریف میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے گئے, میں نے حسنات کو بھی دیکھا اور معصیت کو بھی دیکھا. میں نے حسنات میں یعنی نیکی کے پلے میں اس تنکے کو دیکھا جو کسی نے ثواب کی خاطر مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیا, وہ تنکا بھی میں نے نیکی کے پلے میں دیکھا. اور فرماتے ہیں کہ میں مجھ پر جب معصیت پیش کی گئی میری امت کی, تو میں نے سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حفظ کی توفیق دی, کچھ صورتیں یاد کی, کچھ آیتیں یاد کی, اور اس کے بعد میں اسے بھلا دیا. مجھے سب سے بڑا گناہ یہ نظر آیا. اس سے جو حفظ کرنے والے وہ ہمیشہ اس سے تعلق رکھیں, ہمیشہ اس کو تلاوت کریں, تب یہ حفظ رہے گا, ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر آپ نے فراموش کر دیا تو قرآن آپ کو فراموش کر دے گا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی, اور ترمذی شریف صحاح ستہ میں سے کتاب, راوی بھی حضرت انس ابن مالک, معلوم ہوا کہ امت کے اعمال حضور علیہ السلام پر پیش کیے جاتے اور وہ اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ ایک تنکے کو بھی دیکھ لیا جو نیکی کے پلے میں. یہ خالی مثال کی بات نہیں, بلکہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حدیث پڑھا رہے تھے, طلبا سامنے تھے ان کے, وہ طلبا بھی علماء, کسی کے داڑھی میں تنکا تھا, اس نے داڑھی ایسے صاف کی تنکا سامنے گر گیا. امام بخاری ایسے وزادار آدمی تھے کہ طالب علم کو چھڑکا نہیں, اس کی تذلیل نہیں, طلبا کی آنکھ بچا کر چپ چاپ سے وہ تنکا اٹھا لیا اور اپنی آستین میں رکھا, اور آستین میں رکھ کر پڑھاتے رہے. جب طلبا چلے گئے تو اس کے بعد مسجد کے باہر آن کر تنکے کو اس طریقے سے زمین پر گرایا, تو اس پر علماء نے عمل کیا کہ مسجد سے تنکا اٹھا کر اور باہر پھینکا, جیسا کہ میں کہہ رہا. تو اتنی باریکیوں کے بھی حضور علیہ السلام دیکھتے. اور آواز چونکہ میرا کام نہیں کر رہی, لیکن میں کوشش کروں گا جو پیغام دینا وہ پیغام پہنچا دوں. اور یہ سب آپ ذہن میں رکھیے, میں نے اب عوامی جلسے بالکل ترک کر دی. کوئی صاحب اب مجھ سے جلسے کی تاریخ لینے کی زحمت گوارا ہی نہیں کر, یہ پہلے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ورنہ آپ کا کرایہ بیکار جائے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک مصرے میں سب کچھ کہہ دیا. فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے. کہ اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو نبی کریم علیہ السلام پر آیا نہ ہو, یعنی سب کچھ حضور علیہ السلام پر منکشف ہے. اس سے اس کا بھی اندازہ لگائیے. یہ تو ایک طلبہ اور یقیناً ان کے والد یا ان کے اعزہ ہوں گے اس جلسے میں, تو وہ سن لیں کہ طلبہ کے ساتھ میں بیٹھائیں, روزانہ تلاوت کروائیں, تب یہ باقی رہے گا, ورنہ حفظ کرنے کے بعد بچے اپنے کھیل کود میں لگ جائیں گے. اور آج کل کھیل کود تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے, کرکٹ کے بڑے شوقین, ابھی میں نے دیکھا لڑکوں کو ہمارے یہاں تو بڑے بڑے علماء نے سوکھی روٹی کھان کر کے گزارا کیا اور جناب سبق پڑھا. اب تو میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے ہاتھ میں کیمرے ہیں, سب ویڈیو بنا رہے ہیں, فلم بنا رہے ہیں, اتنے خوشحال ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ, کیا بات ہے نا. اور ہر ایک کے بچے کے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ ہے, تو بجائے کتاب کے اب ویڈیو کیمرہ آ گیا. ہم بجائے کتاب کے طلبا کے ہاتھ میں ہتھیار آ گئے, تو آپ کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے, کیا فوٹو کھینچیں, یہ کریں وہ کریں, تو اسی سے اپنی زندگی بنائیے گا آپ. یہی ہو سکتا میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا. تو طلبا کو چاہیے کہ سب سے پہلے تعلیم کو حاصل کریں, اس کے بعد دوسرا کام کیجئے گا. یہ تو آپ کے لیے تھی بات. اب آئیے صاحب عرس کی جو میں نے بات شروع کی. حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ علیہ 27 دسمبر 1917 میں قندھار شریف میں پیدا ہوئے. یہ قندھار شریف یہ افغانستان والا قندھار شریف نہیں, یہ حیدرآباد دکن میں کسی زمانے میں اس کو, چونکہ ہمارے پاس قدیمی جو زمینوں کے کاغذات ہیں اس کو صوبہ احمد آباد کہا جاتا تھا قدیم میں, تو یہ صوبہ احمد آباد کا ایک چھوٹا سا ایک قصبہ تھا. اور بعد میں اورنگزیب عالمگیر نے جب حیدرآباد دکن پر حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد اس پٹی کا نام پھر صوبہ اورنگ آباد ہوا. اورنگ آباد جہاں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے تو اس وجہ سے اس کو اورنگ آباد کہتے ہیں, اور عالمگیر کی وجہ سے پورے صوبے کو گویا صوبہ اورنگ آباد کہا جاتا تھا. اب ایک چھوٹا سا وہ حصہ جس کو اورنگ آباد کہتے ہیں, چھوٹا سا شہر ہے, اس کی تاریخ بڑی حیثیت. وہاں ایک تو اورنگزیب عالمگیر کا مزار ہے اور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حیدرآباد دکن کے جن کا نام تھا نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالی, ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا علامہ ابو الحسن سید عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالی, جو محدث دکن کے نام سے مشہور تھے. ان کی از زجاجہ 6 جلدوں میں کتاب ہے. انہوں نے کیا کیا, جیسے ولی الدین صاحب مشکات نے امام شافعی کے مذہب پر حدیثیں جمع کی, حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر حدیثیں جمع کی, کہ کون کون سی مؤید امام اعظم ابو حنیفہ کی حدیثیں, 6 جلدیں عربی میں ہیں, وہ ہمارے پاس زمان قدیم کی چھپی موجود ہیں. اور اس کے بعد اب یہاں گویا کوئٹہ سے دیوبندیوں نے وہ کتاب کو چھاپا, حالانکہ وہ سنی. حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ علامہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب کے مرید تھے. اور کتاب اتنی مارکات العرا ہے, کئی علماء دیوبند نے اس پر کچھ لکھا, اور عبد الماجد دریابادی مذہباً دیوبندی تھا, اس نے علامہ عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب کو پڑھ کر کے کہا ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک محل بنایا اور بنیاد میں ایک اینٹ رہ گئی, اور وہ اینٹ عبداللہ شاہ صاحب نے لگا کر کے قصر حنفیت کی تکمیل کر دی. یہ دریابادی نے یہ لکھا. تو یہ عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, تو ان کی یہ کتاب ہے زجاجہ. اور قاری صاحب کے والد گرامی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ان سے بیت تھے. ان پر ایک کتاب ابھی جدید چھپی, ڈاکٹر عبدالستار ہیں شکاگو کے رہنے والے, اس کا نام رکھا انہوں نے تذکرہ محدث دکن. تذکرہ محدث دکن میں انہوں نے یہ لکھا کہ جس وقت حیدرآباد دکن کا جغرافیہ آپ کے سامنے رہے, میں تو کہتا ہوں دنیا بھر میں جہاں میں گیا ہوں حیدرآبادی کہیں ملے اور وہ بھابھی نظر آئے. میں نے کہا یار تم کو تو حیدرآباد بزرگوں کے تو فیل میں ملا, تم آبھی ہو گئے, سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. اب یہ حیدرآبادی جو نئی نسل ان کو پتہ ہی نہیں کیا معاملہ. سنیے قصہ کیا. قصہ یہ ہوا کہ قلی قطب شاہ بادشاہ تھا, اس دور میں اورنگزیب عالمگیر نے دکن حیدرآباد پر حملہ کیا. ایک لمبا قصہ, خیر کسی طرح حیدرآباد دکن جو ہے وہ فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد اپنے جنرل کو اس نے کمان دی اور خود دلی چلا گیا. جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تو وہاں کے جرنل نے حیدرآباد پہ قبضہ کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. اب سنیں وہ اعلان کیا ہوا. ابھی تو یہ جرنل تھا, وہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کی خدمت میں گیا تو وہاں کے بڑے مشہور بزرگ ہیں, انہیں کشف ہو گیا کہ بادشاہ آ رہا ہے. اپنے ملازمین سے کا ناشتہ تیار کر, جو کچھ بھی ان کے یہاں مہیا تھا بڑا بہترین ناشتہ بنایا, اور بنانے کے بعد اپنے دسترخوان پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد میں روٹی کھلاتے رہے. ایک روٹی دی, اس وقت کے بادشاہ بڑے پیٹو ہوتے تھے, بڑے تگڑے ہوتے تھے, اس نے ایک کھائی, دوسری دی, دوسری کھائی, تیسری دی, تیسری کھائی, کھاتے کھاتے سات روٹیاں دی, سات روٹیاں بھی کھا لی, پھر اور روٹی دی, ان کا صاحب بس اب نہیں کھائی جائے. تو علامہ پیر حضرت نظام الدین اورنگ آبادی نے فرمایا, جا میں نے تیری سات پشتوں کو بادشاہ بنا دیا. سات پشتوں کو بادشاہ بنایا. سن 1948 میں سقوط حیدرآباد دکن جب ہوا ہے تو نظام دکن جس کو کہا جاتا میر عثمان علی خان, یہ ساتواں بادشاہ تھا جس سے ہندوستان نے قبضہ کر لیا. کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ یا اللہ یہ دو تین روٹی اور کھا لیتا ہم لوگ ابھی تک وہیں ہوتے, بڑے عیش عشرت میں ہوتے, اپنی حویلی میں, اپنی زمین, اپنے نوابی ٹاٹ میں ہوتے. مگر یہ ہے کہ قضاء اور قدر کے مسائل جو اللہ جانتا ہم تھوڑی جانتے. تو سات روٹیوں پر سات حکومتوں کا اس کو مالک بنا دیا, یہ بزرگوں کا. تو پورا حیدرآباد دکن بزرگوں کے صدقے میں ملا, اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے حیدرآباد دکن کہ حیدرآباد دکن کے جھنڈے پر گول نشان ہے. کوئی کہتا یہ سورج ہے, کوئی کہتا چاند ہے, بھائی حیدرآباد دکن کے جھنڈے پر روٹی کا نشان. روٹی کے طفیل میں حکومت ملی ہے تو حیدرآباد دکن کے قومی پرچم پر روٹی کا نشان. تو حیدرآباد دکن تو ملا ہی بزرگوں کے صدقے میں, تو بتائیے آپ حیدرآباد والے بزرگوں کو نہ مانے تو اللہ کی پناہ. تو یہ وہ حیدرآباد دکن تھا جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا. تو یہ قندھار شریف صوبہ اورنگ آباد میں تھا. قاری صاحب کے والد گرامی وہیں پیدا ہوئے. جب قاری صاحب پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ دیہات میں قصبے میں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں, وہاں پڑھایا اور خود بھی بیٹھے حفظ کرانے کے لیے. 9 سال کی عمر میں حفظ کرایا, علاقے کے مدرسے میں داخل کر دیا, اور اس کے بعد میں خط و کتابت رکھی, کہیں کوئی اچھا دارالعلوم ہو تو وہاں بھیجا جائے. قاری صاحب کے والد کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قریب رہ کر بچے پڑھتے نہیں, دور رہیں ماں باپ سے تو بچے تعلیم حاصل کرتے. یہ خدا کا کرنا دیکھیے, اللہ کی مہربانی کہیے کہ قاری صاحب جب خط و کتابت کی تو کسی طریقے سے قاری صاحب کے والد کا رابطہ ہو گیا حافظ ملت حضرت اللہ مولانا حافظ عبد العزیز صاحب محدث مبارک پوری رحمت اللہ. حافظ محدث مبارک پوری یہ مراد آباد کے رہنے والے تھے, اور مراد آباد سے پڑھنے آئے, صدر الشریعہ سے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد جیسا کہ استاد کی خواہش ہوتی کہ بچوں کسی اچھی جگہ بھیج دیا جائے, تو ایک جگہ امامت اور خطابت کی جگہ آئی. تو وہ ان کے استاد صدر الشریعہ بدو تری حضرت اللہ مولانا امجد علی رحمت اللہ مصنف بار شریعت کا حافظ جی کہتے, ایک جگہ آئی ہے میں وہاں آپ کو بھیجتا ہوں خطابت اور امامت کی. تو شاگردوں کا بھی ادب, کہا حضور ہوگا وہی جو آپ حکم فرمائے, لیکن آپ ہمیں پڑھاتے وقت یہ کہتے تھے کہ تمہیں مدرس بننا, وہاں تدریسی معاملہ تو ہوگا نہیں, امامت اور خطابت تو ہوگی. وہ سمجھ گئے کہ بچے کا رجحان جو ہے وہ تدریسی ہے, امامت اور خطابت تک نہیں. پھر اس کے بعد خدا کرنا دیکھیے کہ مبارک پور جس کو اعظم گڑھ کہتے ہیں, عموماً ان کو وہاں کے رہنے والوں کو اعظم گڑھی کہا جاتا, لیکن یہ تخریج صدر الشریعہ کی ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو لفظ اعظمی کا خطاب دینے والے صدر الشریعہ, امام اعظم سے بھی نسبت ہو جائے اور علاقے سے بھی نسبت ہو جائے. اب جو وہاں کا رہنے والا عالم ہو وہ اپنے آگے اعظم گڑی نہیں لکھتا بلکہ اعظمی لکھتا. غرض یہ کہ ان سے رابطہ ہوا, اور ابھی وہ مدرسہ کھلا تھا. سب سے پہلا دے جو وہاں آیا, جو ایک مکان میں کھولا گیا, اس میں حضرت اللہ مولانا قاری محمد مسلم الدین صاحب رحمت اللہ, مفتی ظفر علی صاحب رحمت اللہ, اور ایک تھے مولانا عبد الحق جن کی ساری پھر عمر اجمیر شریف میں گزری، وہ تھے اور دو چار اور پرانے حضرات، انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد سوائے سال کی چھٹی کے وہاں کوئی شخص گھر نہیں جاتا تھا سال میں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، جب ہندوستان کے بعد مدارس میں گھوما، کوئی 20-25 جگہ میں گیا، بعض مدارس اب بھی ایسے ہیں کہ گھر سے کوئی خط آتا ہے تو بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، رکھ لیتے. شعبان 15 تاریخ کو جب چھٹی ہو تب خط حوالے کرتے ہیں، لو اب تم جانو کون مرا کون جیا کون بچا. بعض تعلیم کے دوران کوئی چھٹی نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو اس طرح کی وہاں پڑھائی ہوتی. آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں تو مدرسین بھی، معاف کیجیے، ہاں نہیں، بہت سارے مدرسین، مدرسین طلبا اس انتظار میں ہوتے کوئی چھٹی کا دن آئے، کہیں ہڑتال ہو تو چھٹی ہو جائے، ذرا خوشی ہوتی ہے بھائی چلو آج آرام کریں گے وغیرہ وغیرہ. آپ کو تعجب ہوگا آج بھی جامعہ اشرفیہ میں اعلی حضرت کے یوم پر چھٹی نہیں ہوتی، عرس کے دن چھٹی نہیں ہوتی. ان کا نقطۂ نظر یہ کہ آج کی پڑھائی کا ایسا لے ثواب اعلی حضرت کی روح کو پہنچاؤ. پڑھنا پڑھانا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ چھٹی کر کے کیا کریں؟ آج کی جو پڑھائی کا ایسا لے ثواب ہے وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے لیے ہوگا. تو کتنا اچھا نظام ہے. تو اس طریقے سے قاری صاحب نے وہاں تعلیم حاصل کی، بڑے دل جمعی کے ساتھ پڑھتے رہے. اور اس زمانے میں جو قاری صاحب ہمیں قصے کہانیاں بیان کرتے، تو آج کل تو وہ اب سلسلہ جو ہے نا بالکل اب ختم ہو کر کے رہ گیا کہ طلبہ استاد کی خدمت کرتے، مالش کرتے، پیر ہاتھ دباتے. تو کہتے ہم جب مالش کرتے تو استاد ہم سے پوچھتے مسلم الدین کیا سبق پڑھا ہے آج، وہ سبق بتاتے. اب اس میں وہ نکات جو درس اور تدریس کے دوران سمجھ میں نہیں آئے وہ اس وقت بتایا کرتے تھے، تاکہ وہ خدمت بھی ان کی فالتو نہیں جائے. وہ اگر خدمت کر رہے ہیں استاد کی تو اس کا بھی فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے. دیکھا آپ نے، اس قدر اساتذہ اپنے طلبا کی نگرانی کرتے اور اس طریقے سے ان کو عزیزان گرامی پڑھایا کرتے تھے طلبا کو. تو یہ سلسلہ جاری رہا درس نظامی کی تکمیل کی. اور درس نظامی کے بعد چھٹیوں میں جب قاری صاحب حیدرآباد دکن آئے، تو حیدرآباد دکن میں قاری صاحب کے والد گرامی نے شادی کا اہتمام کیا. ابھی دور حدیث نہیں ہوا، شادی کا اہتمام انتظام ہو گیا. تو قاری صاحب کے والد نے حضرت علامہ مولانا محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میری عین سعادت ہوگی اور میرے بچے کی کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ دلی، یہ یو پی اور اعظم گڑھ حیدرآباد دکن، دلی سے اگر آپ بیٹھ کر کے حیدرآباد دکن جائیں تو 48 گھنٹے کا راستہ ہے ٹرین کا، ایک دم مشرق اور مغرب ایسا بھوک، اتنا لمبا راستہ. خیر انہوں نے معذرت کر لی، اور معذرت کرنے کے بعد ایک خط لکھا. وہ اصل خط تو نہیں ہے مگر قاری صاحب کے والد گرامی لکھنے کے بڑے ماہر تھے، ساری نقول اور ایسی جیسے کاتب کا خط ہو اس طرح وہ نقل انہوں نے لکھی، وہ ہماری فائل میں موجود ہے. اور اس میں انہوں نے یہ ایک نصیحت کی، ایک واعظ یہ کیا کہ چلیے مبارک ہو یہ شادی وغیرہ یہ سب، لیکن یہ بتا دیں نا مسلح الدین کو کہ اس کی اصل شادی کی تاریخ وہ ہے کہ جب وہ دور حدیث مکمل کرے گا، اس میں جب دستار باندھی جائے گی، جو سند دی جائے گی اصل میں وہ شادی. تو علماء دوسری طرف توجہ کتنی کم کرتے اور تعلیم کی طرف توجہ کتنی کم کرتے. ہاں کوئی چھٹی نہیں ملتی طلبا کو ہمارے یہاں. میں دارالامجیہ میں 10 سال بیٹھا ہوں، یہ بچے تھے جس زمانے میں، اب تو یہ مجھ سے بھی بزرگ ہو گئے، یونس شاکر صاحب، یہ بھی ابھی بھی مدرسوں میں چھٹی کے لیے ایک ایک بچے کا باپ 15 مرتبہ اس کا انتقال ہوا ہو، نانی کا انتقال 10 مرتبہ ہوا ہوگا، نانا کا انتقال 20 مرتبہ ہوا. جب دیکھو نانا کا انتقال ہو گیا چھٹی چاہیے، دادا کا انتقال ہو گیا چھٹی چاہیے. یہ جناب کتنوں کو مار دیا پتہ نہیں ان لوگوں نے چھٹی حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہاں ایسی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کوئی ہو چھٹی نہیں، پڑھنا پڑے گا آپ کو. جب جا کر کے مولوی بنتا ہے جناب، اور کیسا پکا مولوی بنتا، دیکھیے اس زمانے کے علماء کو آپ پڑھ لیجیے. دیکھیے میں ہم نے استاد علامہ عبد المصطفی ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے آدمی، بہت لحیم شریف، ہم نے ان کو دیکھا، بڑے نورانی چہرہ. اب ایسا آدمی جو کم سے کم 8-7 روٹی کھائے، اب اجمیر شریف میں 2 چپاتی ملے، اب وہ 2 چپاتی بھی وہاں جو بنگال کے اور دوسری جگہ کے طلبہ ہوتے ہو، 2 چپاتی بھی نہیں کھا پاتے، اس میں بھی آدھی بچ جاتی، ایک کونے میں ڈھیر لگا رہتا سوکھی روٹیوں کا. اللہ حضری صاحب فرماتے جب 2 چپاتی سے کام نہیں چلتا تو کہتے حضری صاحب صابری بسکٹ لا، تو اس کا نام رکھا تھا صابری بسکٹ. سوکھی روٹی کھا کر کے جناب وہ پڑھتے تھے، اور دیکھیے پورے دنیا میں کیسا نام روشن ہوا. مودی سے اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی، دیکھا آپ نے. یہ تو ہمارے پہلے ہی میں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا علامہ عبد المصطفیٰ ازری صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے بھائی تشریف لائے انڈیا سے، ان کا نام تھا حضرت اللہ مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب، وہ بھی شیخ الحدیث تھے وہاں بنگال کلکتہ میں کوئی بودوے مدرسہ. ایک سال ہم نے بلا کر کے کہا کہ ایک سال آپ دور حدیث پڑھائی، ان دور حدیث ایک سال پڑھائے. ہم دارالنعیمیہ کے جلسے میں گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم نے بھی تقریر کی، انہوں نے بھی تقریر کی، تو ہم نے بتایا کبھی ماشاء اللہ آج کل تو بچوں کو دیکھیے بکرے کے گوشت کا قورمہ کھاتے ہیں، جو بڑا بڑا مالدار آج کل نہیں کھا پاتا آدمی، یہ بکرے کے گوشت کا قورمہ کھاتے ہیں. جی ہاں، شاندار قسم کی بات، ٹھیک ہے. اور 10 دیگیں اگر کھائیں پیٹ بھر کے، 5 آ جائیں گریوی میں وہ بھی کھا جاتے ہیں، سمجھ گئے. اتنا ہاضمہ ماشاءاللہ ہمارے طلبا کا، یہ پورے کراچی کے دارالامجدیہ کا ان کا ایسا ماشاءاللہ ہاضمہ ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم. یہ تو ہم نے کیا بھائی، صبح ناشتہ، دھوبی استری کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں. تو علامہ ثناء المصطفیٰ صاحب نے کہا بات یہ کہ آپ نے اصل میں یہاں تک کھلا دیا بچوں کو، اب وہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ ہی نہیں رہی باقی، تو کہاں سے علم حاصل کریں گے، وہ جگہ ہی نہیں رہی نا، گنجائش ہی نہیں رہی. سارے تو آپ نے جناب بریانی اور جناب زردے سے پیٹ بھر دیا، تو آپ وہ تھے جس زمانے میں لوگ آدھا کھاتے تو پیٹ خالی رہتا، تو شاید علم و فضل کی کچھ گنجائش نکل آتی. تو یہ اس زمانے میں تعلیم کا معیار اتنا عزیزان گرامی زبردست تھا. پھر اس کے بعد کچھ مسائل آپ جانتے ہیں ہر مدرسے میں ہوتے ہیں. تو حافظ ملت نے مصباح العلوم کے نام سے مدرسہ تھا، پھر جامعہ اشرفیہ ہوا، وہاں سے ترک کر دی آپ نے تدریس. جب ترک کی تو آپ آ گئے کانپور. کانپور میں مفتی عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، ان کا مدرسہ، تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایک سال ہمارے یہاں دور حدیث پڑھائیں. جب مفتی عبد الرشید صاحب کے یہاں حافظ ملت تشریف لائے تو پھر قاری صاحب رحمت اللہ علیہ شادی کے بعد میں کانپور آئے، اور کانپور آنے کے بعد وہاں کے بہت بڑی جامع مسجد اب بھی موجود ہے، اس کے لیے امام کے لیے انٹرویو لیا گئے. اب کئی حضرات انٹرویو دیا تو قاری صاحب اس میں پاس ہو گئے، تو وہاں کی جامع مسجد میں امامت اور خطابت بھی کرتے تھے، اور اس عرصے میں وہاں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے امامت اور خطابت کے ساتھ دور حدیث کی تکمیل کی. اور اس کے بعد حیدرآباد دکن آئے، حیدرآباد دکن آنے کے بعد اس وقت آج کل وہ فوجی علاقہ حیدرآباد دکن کا جس کو سکندر آباد کہتے ہیں. کوئی آدمی اگر سکندر آباد اپنے ویزا میں لکھے تو اس کو ویزا نہیں ملتا، وہ ایک فوجی ضرورت کا علاقہ بن گیا. وہاں ایک جامع مسجد تھی، اس میں سب سے پہلے فراغت کے بعد میں قاری صاحب نے امامت اور خطابت کی، اور اس کے بعد میں پاکستان بننے کے آگے پیچھے کچھ کراچی تشریف لے آئے، کچھ اور جگہ رہے. لیکن تقریباً 50 یا اس سے پہلے اخون مسجد، میں اتنے بڑے عالم، اس کے میرا خیال ہے نیچے اس زمانے میں شاید 70 نمازی بھی نہیں آتے ہوں، اس میں امامت فرمائے. اور کہیں ایک سال واقعین گئے، لیکن کھارا در میٹھا در میں آپ جیسے شہدائیوں نے کہا کہ نہیں صاحب آپ تو واپس آئیے، تو پھر وہاں واقعین کی جو جامع مسجد ہے پھر وہاں سے واپس آئے، پھر اخون مسجد ہی میں رہے. پھر اس کے بعد ہماری یہ میمن مسجد جس کو کھوری گارڈن کہتے ہیں، ان کی کمیٹی نے مجبور کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہاں آ جائیے ہماری مسجد. تو قاری صاحب رحمت اللہ علیہ جب بہت زیادہ لوگوں نے پریشان کیا تو پھر قاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مسجد میں آئے، اور تا حیات اسی مسجد میں عزیزان گرامی رہے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا. کبھی نظرانے اور پیسے اور تنخواہ کی طرف کبھی بھی قاری صاحب نے توجہ نہیں دی، اور جس کی وجہ سے دارالامجدیہ کے سارے مدرس ان سے ناراض رہتے. اور ناراض کی وجہ کیا تھی؟ انسانی ضرورت ہے، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. ہر سال لوگ درخواست دیتے بھئی ہماری تنخواہ بڑھائی جائے. اب تو الحمدللہ ایسا نظام ہے کہ سال میں خود ہی تنخواہ بڑھا دی جاتی، بھئی اتنے فیصد بڑھا دو وغیرہ. اس زمانے میں نہیں بڑھتی تھی تنخواہ، وسائل بھی بہت کم تھے. تو درخواست جب لکھتے تو یہ قاری صاحب کا اخلاص دیکھیے، وہ اس دستخط پہ جو تنخواہ بڑھانے والی ہے کبھی دستخط نہیں کرتے. تو نہیں کہنے آپ کریں. اب حالانکہ دوسرے مدرسین باادب تھے، مگر دبے لفظوں میں کہتے ہیں ہاں آپ تو سیٹ صاحب ہیں، آپ تو میمنوں کے وغیرہ وغیرہ. تو ہم جانتے ہیں کہ میمنوں نے ان کو کیا دیا، یہ تو خیر ہم سے ہی پوچھیا. لیکن مشہور یہی ہے کہ بھئی بڑے مالدار ہیں آپ تو، سیٹھوں کے امام ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کہتے. تو قاری صاحب ان کو یہ کہہ کے چھپ کرا دیتے، یہ مدرسہ میرے پیر کے نام سے ہے، یہ مشاعرہ دیں گے تب بھی پڑھاؤں گا، نہیں دیں گے تب بھی پڑھاؤں گا. ظاہر ہے جب ہمارے مرشد گرامی کے نام سے مدرسہ ہے تو اس میں تدریس چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو. اس طریقے سے انتقال سے کچھ مہینے پہلے تک پڑھاتے رہے، اور ہوا کیا کہ جب چلنے پھرنے سے تھوڑی معذوری ہو گئی تو پھر بس میں بیٹھ کر جانا بہت کار دارت. تو ایک رکشہ رکھ لیا تھا، اس سے اجرت پر روزانہ وہ لے جاتا، وہ روزانہ چھوڑ جاتا. اس میں اندازہ لگائیے ان کے اخلاص کا کہ لوگ کیوں مانتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اب تک زندہ، ورنہ لوگ تو دفنانے کے بعد تھوڑا سا رو لیں گے، زیادہ عطیہ کر دیں گے، چالیسواں کر دیں گے، اس کے بعد وما علینا الا البلاغ ختم. پھر کون یاد رکھتا؟ کوئی یاد ہی نہیں رکھتا، شاگرد استاد سارے رشتے سب ختم ہو جاتے. تو کیوں لوگ ان کو یاد رکھتے؟ اخلاص کی وجہ سے یاد رکھتے. اب تنخواہ مجھے یاد ہے 400 روپے ملتی تھی، اور 450 روپے رکشے والا لیتا تھا. تنخواہ لے کر 50 روپے اپنی جیب سے ڈال کر رکشے والے کو دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی پڑھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو ایک ایسا ذوق سوار ہو جاتا ہے پڑھانے کا، وہ بغیر پڑھائے رہ ہی نہیں سکتا. وہ اگر اس کا علمی مشاغل نہ ہو تو وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اس کا مصرف ہی نہیں ہے کچھ. اور ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے، آپ کو تعجب ہوگا، ایک بزرگ تھے سعید اشرف نام تھا ان کا، وہ اپنے آپ کو محدث کچھوچی رحمت اللہ علیہ کا بھانجا کہتے، ریڈیو پاکستان کا جو علاقہ ہے یہاں کہیں رہتے تھے. رہتے بھی کہاں تھے؟ وہ رہتے تھے ظفر احمد انصاری کے یہاں، وہ دیوبندی تھا. یہ اپنے کام میں مگن. ایک دن ملنے چلے گئے، اتنا ڈھیر کتابوں کا، رسالوں کا، کہ بڑی مشکل سے ان کے سونے کی جگہ تھی اس کمرے میں، ماں سو جاتے. وہ ان کو صبح، اب دیکھیے کتنے مستغنی تھے دنیا سے، کہنے لگے شاہ صاحب بس پوچھے نہیں، صبح اپنے دو پراٹھے ملتے اور چائے تو کہنے لگے جتنی پیو، کوئی روک ٹوک ہی نہیں، سمجھے. اب ان کو چائے پلایا، پراٹھے کھلایا، اور اپنی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرواتا تھا ان سے. ان کو ہوش ہی نہیں، یہ ان کو کبھی راستے میں پکڑ گئی، یہ جو ہے نا ٹرائیول ایجنٹ، یہ ان کو لے جاتا، کہتے رائے ذرا چائے وائے پلائی، کہنے ذرا سند کا عربی میں ترجمہ کر دیں. جو ضرورت پڑتی نا سعودی عرب، وہ جناب بیٹھ کر کے ساری سندوں کا عربی میں ترجمہ، جدید طرز کی عربی بہت اچھی جانتے، ساری سندوں کے جناب وہ عربی بنا کر دیتے، اور ترکی بھی جانتے. کمال یہ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ترکی زبان کے رسالے کا بھی ڈھیر ان کے یہاں لگا ہوا ہے، اور وہ بس اپنی دنیا میں نہیں تھے. کوئی بھی آدمی آئے اس کا کام کر دیا کرتے، بس ہم سے ملنے کے لیے آتے، 10-20 روپے اگر جیب میں ان کے ڈال دیں، بڑے خوش ہو جاتے تھے. ان سے لوگوں نے یہ ناجائز فائدے اٹھائے، خود لاکھوں روپے لوگوں سے لیے اور ہزاروں روپے لوگوں سے لیے، ان کو چائے پلا دیتے، پراٹھا کھلا دیا کرتے. میں اس وقت بھی وہ زندہ تھے جب ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں ظفر احمد انصاری سے اسلامی آئین کے بارے میں کہا کہ آپ وہ بنا کر کے دیجئے، شاید آپ کو یاد، اسلامی آئین بنا کے دیا. ظفر احمد انصاری کا تو نام تھا، اسلامی آئین بنا کر ضیاء الحق کو دینے والے مولانا سعید اشرف صاحب، انہوں نے دستخط کیے، وہ ضیاء الحق صاحب کو دے دیا، اور بہت بڑے اسکالر بن گئے. لو بھائی اسلامی آئین انہوں نے بنا کر کے دیا. اور یہ تعجب ہوگا آپ کو کہ سب سے پہلے جب کراچی میں کنز الایمان کا ترجمہ چھپا مکتب رضویہ سے، حالانکہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے، وہ مگن تھے اپنے، شیروانی یہاں سے لٹک رہی ہے تو اس کو اندر کر لیتے، یہ جیب کے لوتھڑے لٹک رہے ہیں تو اس کو اندر رکھ لیا، شیروانی ضرور پہنتے، چاہے اندر پریشانی ہو اوپر شیروانی ہونا ضرور، بس گھومتے رہے. تو جناب مکتب رضویہ میں اعلی حضرت کے قرآن مجید کے تصحیح اس آدمی نے کی کہ جس کو لوگ پاگل سمجھتے. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ میں نے کئی دیکھے، ہاں، کہ علم و فضل سے اس قدر بہراور کہ خرچ کرنے کا کہیں طریقہ ہی نہیں مل رہا. تو پڑھانے والا آدمی فالتو نہیں بیٹھتا، کہیں نہ کہیں جناب بچوں کو لے پڑھانے لگ جائے، کچھ کرے کچھ. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے، نہ چھت ہے نہ مدرسہ ہے کچھ نہیں، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہیں سے جناب بیٹھتے گئے، لوگ آتے گئے. اور اس کے بعد میں آج ایک عالیشان مسجد ہے، عالیشان مدرسہ ہے، حالات نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ بہت عظیم ان کا دارالعلوم ہوتا. بڑے بڑے اساتذہ جو وہاں سے پڑھ کر گیا، جتنے آج زندہ ہیں وہ سب کے سب شیخ الحدیث. اب اندازہ لگائیے کتنی معیاری تعلیم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ سب کا سب عزیزان گرامی بریلی شریف کا فیض ہے. تو حافظ ملت یہ علماء حیران، اتنا بڑا دارالعلوم بن گیا، یہ محض یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل. ورنہ اس سرزمین پر جہاں سارے ہندو رہتے ہیں اتنا بڑا مدرسہ بن جائے، اور تقریباً کوئی 35 یا 40 ایکڑ زمین پر اس وقت موجود ہے جامعہ اشرفیہ، ہزاروں طلبہ جناب اس میں موجود ہیں، اور پڑھائی کا معیار لائن لگی ہوئی ہے. اپنے کنڈیشن سے امتحان دے کر کے بچے رکھتے ہیں، باقی سب کو واپس کر دیتے ہیں. اگر جگہ ہو تو شاید سب کو رکھ لیں، تو پتا نہیں کتنا بڑا وہ یونیورسٹی بن جائے. تو وہاں تعلیم حاصل کی، قاری صاحب کراچی آئے، اور آنے کے بعد میں اس قسم کے جلسے عام اس زمانے بہت کم ہوتے تھے. آپ میں کوئی جلسے کی دنیا کا آدمی نہ اسے یاد ہوگا، وہ دور تھا 2000 کا توتی بولتا تھا اس زمانے میں پاکستان بننے کے بعد. ایک تھے قاری احمد حسین فیروز پوری، اور ایک تھے اللہ ابو نور محمد بشیر صاحب. آؤ صاحب کیا مجمع ہوتا تھا، سبحان اللہ. قاری احمد حسین فیروز پوری، یہ دیوبندی تھے پکے، اعلی حضرت جس وقت بستر میں تھے یہ اس وقت ان سے ملنے گئے، اور ملنے کے بعد میں سننی ہو گئے، اور اس کے بعد ہدایت بخشش و اعلی حضرت کا سب سے زیادہ تشہیر جو کی مولانا احمد حسین فیروز پوری نے جلسوں کے ذریعے. لوگ ہدایت بخشش کے ڈھیر لے کر کے آتے، اور ایک شعر ہدایت بخشش کا پڑھ کر 3-3 گھنٹے تقریر کرتے، اور جب تقریر کر کے نکلتے تو ساری ہدایت بخشش بک جایا کرتی، لوگ اس کو خرید لیا کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں ریل پیل پیسوں کی تھی نہیں، اور ان بیچاروں کو بولتے بولتے ٹی بی ہو گئی، اور اس زمانے میں ٹی بی قابل علاج مرض نہیں تھا. تو جب وہ تقریر کرتے تو کرنے کے بعد جب کھانسی آتی تو کم سے کم ایک پاؤ خون نکلتا تھا ان کی کھانسی میں، سمجھے صاحب. اس قدر اذیت میں انہوں نے جناب زندگی گزاری. کراچی میں وصال ہوا، اور لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں ان کا مزار، مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب توتی بولتا تھا جناب ان کا. بڑے بڑے یہ جلسے آپ کے بمبئی بازار میں، اس میں بڑے بڑے جلسے مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہوتے تھے. اور جناب اتنا اپنے زبان پر ملکہ، بوجھ کے کہ اردو ان کی مادری زبان نہیں، مگر اردو پر اتنا ان کا ملکہ تھا بولنے کا کہ لوگ دنگ ہو جاتے، اور پوری پوری تقریریں اور شعر اشعار، سبحان اللہ. قوم کو زندہ کہ ان دو آدمیوں نے پاکستان بننے کے بعد، دوسرے لوگ تو درس و تدریس کرتے اس میں کوئی شک نہیں، مگر عوامی طور پر تقریروں میں انہوں نے وہ اس طریقے سے لوگوں کو زندہ کیا. ایک مرتبہ کراچی میں تقریر کر رہے، یہ قدرت دیکھیے زبان پر، ایک نے پرچی بھیج دی، ہم اس جلسے موجود. تو مولانا سے کہا بڑے گھٹیا انداز میں، مولانا یہ پیر بخش، یہ نور بخش، یہ نار بخش، یہ کیا بلا؟ جیسے علماء دیوبند تقویت الایمان میں دیکھی کہ پیر بخش نام رکھنا شرک ہے، حسین بخش نام رکھنا شرک ہے، حسن بخش نام رکھنا شرک ہے. مولانا شاعر بھی تھے، اور وہ نام نہیں بتاتے اپنا، حاجی حقب کے نام سے کلام لکھتے. یہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مولانا ابو نور صاحب تھے. پرچی جب آئی میں حیران رہ گیا کہ اس پرچی کو دیکھ کر کے برملا انہوں نے دو مصرے کر دی. اور وہ سنیے کیا کہا، پہلے اس کا ترجمہ سنیے. رشید احمد گنگوہی کی جو کتاب ہے تذکرۃ رشید، جو عاشق الہی بلند شہری یا میرٹھی نے لکھی، تو اس کتاب میں یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے نانا کا نام تھا پیر بخش. یا یہ تذکرۃ الرشید موجود ہے، رشید گنگور کے نانا کا نام پیر بخت تھا، مولانا نے شیر کہہ کے کیسا زبردست جواب دیا، آ میں تجھ کو بتاؤں کیا بلا ہے پیر بر، نجدیت کے لیے پیغام قضا ہے پیر بر، اور یہ ہے ہمت پیر کی، یہ ہے کرامت پیر کی، نسل گنگوں میں بھی جا گھسا ہے پیر بر. یہ روائی کہہ دیا مولانا نے بڑے بازار میں، پتا نہیں یہاں جلسہ تھا یا سٹی کورٹ کے قریب جلسہ تھا، پورا مجمع ہس ہس کر کے لوٹ گیا. تو بڑے قدرت تھی ان کے بولنے پر جناب، تو ان کا دور تھا. اور قاری صاحب نے اس قدر عوامی جلسے بہت کم کی، بہت کم، گھریلو قسم کے پروگرام، ناتیا، دعا خیر، اس طریقے کے، اور اس سے سنیت کو قاری صاحب نے پھیلایا، اور اس کے بعد آج تک الحمدللہ وہ سنیت زندہ. یہ بہت بڑے قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ انہوں نے جو تبلیغ کی ہے، بڑے بڑے تقریریں کرنے والے وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے جو کامیابی حضرت نے کی. دو تین باتیں عرض کر کے کہ گفتگو مکمل ہو جائے. خلافت کا معاملہ کچھ ان کا یوں ہے، فارغ التحصیل تو ہو گئے، ایک مرتبہ دستار بندی کا جلسہ تھا، یعنی وہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مبارک پور، صدر الشریعہ آئے. حافظ ملت کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی مرید ہونے آئے تو اس کو روک لیتے تھے، اپنا مرید نہیں کرتے، کہتے صدر الشریعہ جب دورے پہ آئیں گے تو آپ مرید ہو جائیے گا. اس طرح مرید تو کروا دیا تھا طالب علمی کے زمانے میں. تو جب فارغ ہوئے، صدر الشریعہ اجلاس کی صدارت کر رہے، اور قاری صاحب کو وقت نہیں ملا لکھنے کا، خود اپنے ہاتھ کی سوانح کوئی میرا خیال ہے ڈیڑھ صفحہ خالی لکھ پائے، اس کے بعد نہیں لکھا. وہ ڈیڑھ صفحہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اس میں وہ لکھتے کہ وہ اس جلسے میں نے علامہ جامی کے ایک نعت پڑھی فارسی، بس صدر الشریعہ پر ایک کیفیت تاریخ. جلسہ تو ہو گیا، دستار بندی کا جلسہ، دوسرے دن قاری صاحب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میں بہت دن سے سوچ رہا تھا اور اس کا وقت آ گیا، نے کہا میں تمہیں خلافت دے رہا. کہنے لے میں تو رونے لگ گیا کہ میں تو اس لائق ہی نہیں کہ خلافت لی جائے. تو صدر الشریعہ نے کہا کہ مولانا یہ جس کا کام ہے وہ سنبھالے گا، یہ ہمارا آپ کا کام ہے، اس کا کام ہے وہ سنبھالے گا. تو یوں خلافت صدر الشریعہ نے دی. اور اس کے بعد قاری صاحب کی وزادار یہ کہ علامہ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان جب تک حیات رہے کبھی کسی کو مرید نہیں کیا، سب کو رکھتے جمع کر کے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، جب بھی حضرت کبھی دورے پر تشریف لاتے ان سب کو بلا لیتے، وہ کہتے ان کے مرید ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ خلافت لیے ایسے گھومتے ہیں جیسے عرس کے پوسٹر لگانے کے لیے جائیں، لو بھائی تم بھی خلافت، تم بھی خلافت، تم بھی خلافت لے لو سب کو، اور آپ سے مرید ہونے آئے تو آپ کہیں بھائی ذرا انتظار کرو. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، مطلب تو آیا چلو اس کو مرید کر لو، بڑھے گا اپنا حلقہ. لوگوں کو اس بات کا بڑا شوق ہے کہ بہت بڑا حلقہ ہو، یہ ہو وہ ہو، سب لوگ مجھے پیر کہیں شیخ کہیں، یہ باتیں تو بہت کڑوی، لیکن عموماً یہ قاری صاحب کسی کو مرید نہیں کرتے. جب تک قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ آیا، جب شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کا 62 میں انتقال ہوا، دارالامجدیہ کے قریب ایک ڈاکٹر صدیق کے ساتھ تھے، وہ ہمارے پڑوسی بھی تھے جب میں یہاں آیا ہوں مقبول آباد میں، بہت عمر رسیدہ، بتانے بےچارے بھی زندہ ہیں یا نہیں، 100 سے اوپر ہو گئی ہوگی عمر ان کی، اور ڈیفینس چلے گئے. تو یہ ہے 62 کی بات، 62 میں قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور قاری صاحب رحمت اللہ علیہ تھے کولمبو میں، سری لنکا کے دورے پہ گئے تھے، کولمبو میں تھے. تو یہاں ان کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد جب قاری صاحب آئے، فیصل آباد گئے، مزار شریف حاضری دی جس کو لائل پور کہتے تھے اس زمانے میں، پھر لوگ آبا ہے مرید ہوں، پھر بھی آپ نے نہیں کیا، بلکہ صدر الشریعہ کے فرزند علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب قبلہ سے اجازت لی، فرما آپ اگر بیعت کریں میں آپ کے پاس بھیج دیا کروں. اب ہمارے مست آدمی تھے علامہ اظہری صاحب قبلہ، سمجھے نا، ان کو جس نے دیکھا وہی بتائے گا ان کی خوبیاں، سمجھے صاحب، ہاں انہوں کا نہیں بھائی یہ کام اپنے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے یہ آپ سنبھالیں کام. تو ان سے اجازت لے کر جو صدر الشریعہ کے فرزند تھے، پھر اس کے بعد قاری صاحب نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا. جو بہت عظیم پیمانے پہ عزیزان گوبر ملک میں دنیا میں. اب جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو قدر نہیں ہوتی. اب لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی کہتا ہے کہیں مجھے دنیا ملے بھائی قاری صاحب نے میرا نکاح پڑھا ہے, کوئی کہتا ہے قاری صاحب نے ہمارے آن کر کے چائے پی تھی, کوئی کہتا ہے قاری صاحب نے ہمارے آن کر کے ناشتہ کیا. ظاہر دنیا یاد کرتی. تو یہ ایک مختصر خاکہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, جو تقریر نہیں کی میں نے, خالی باتوں میں یہ کوشش کی کہ صاحب عرس جو ہے وہ ان کی سیرت آپ تک پہنچ جائے. آخری ایک دو بات, لگتا یہی ہے کہ بزرگوں کو اس کا اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا جانے کا وقت ہے. انہوں نے باضابطہ ایک محفل کی اور مجھے اپنا جانشین بنایا, دستار بندی کی, جبہ اسپیشلی سلوا کر کے مجھے پہنایا اور اس کے بعد میں دستار بھی باندھی, خلافت نامہ اپنے قلم سے لکھ کر کے لیا. اور میں اخون مسجد میں تھا, میں نے اخون مسجد چھوڑ دی, کہیں اور میں جانے والا, دارالمعمجدیہ میں خطیب لگ گیا تھا. فرما نہیں آپ ایک ہفتے ذرا انتظار کر لیں, آپ یہاں جمعہ پڑھا دی. میں نے کہا آپ کے ہوتے ہو میں کیا جمعہ پڑھاؤں. کہ چلیے اس پر ہم دونوں کی صلح ہوئی, چلیے جمعہ میں پڑھاؤں گا, تقریر آپ کر دیں. چلیے میں نے تقریر کر دی. اب دوسرا جمعہ آیا تو امجدیہ کے جو ارے بھائی یہ جمعہ تو پڑھانے آ رہے ہیں آپ یا نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا. پھر میں نے پوچھا قاری صاحب کہ اس جمعے کا کیا معاملہ, کل ایک جمعہ اور انتظار کر لیں بعد میں دیکھتے, جانے نہیں دیا مجھے. اب جب دوسرا جمعہ آیا اس میں قاری صاحب کا اس سے پہلے وصال ہو گیا, یعنی یہ اشارہ اس طرح تھا کہ اب یہیں رہیں اور یہیں امامت کریں. اب مجھے یہاں امامت اور خطابت کرتے ہوئے تقریباً 31 یا 32 سال ہو گئے الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب میرے آثار جواب دے گئے. انگریز نے بھی ریٹائرمنٹ کا قانون اسی لیے رکھا تھا کہ 60 سال کے بعد آدمی کے آثار جواب دے جائیں تو اس کو ریٹائر کر دیا جائے. تو میں نے تو ریٹائرمنٹ کا تقریباً اعلان کر ہی دیا ہے کہ آدمی کسی سیٹ سے چپٹا ہے, کسی اچھے نوجوان کو موقع دیا جائے تاکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے. تو اب بیماری کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا, چلنے پھرنے سے بھی کافی حد تک معذور ہو گیا ہوں, لیکن ایک الحمدللہ آپ حضرات کی دعا سے جو بھی کام میں کر سکتا ہوں اسے کر لیا کرتا ہوں. تو یہ حضرت قاری صاحب کی دعائیں ہیں جو میں نے اب تک میں نے چلا لیا. اور یہ نہیں کہ میں ہمت ہان کر کے بیٹھ گیا ہوں, چاند کی تاریخ میں تو زیادہ ہو گئے صاحب. یعنی آپ اگر انگریزی تاریخ سے دیکھیں تو میں نے اپنے بولنے کے 50 سال پورے کر دیے. مجھے تاریخ یاد ہے 1962 31 مارچ کو میں شروع ہوا, 21 مارچ. اب جو 21 مارچ چلی گئی اس کو میں 50 سال مجھے پورے ہو گئے بولتے ہوئے. اور یہ صرف اللہ کا فضل ہے, اس کے حبیب کا صدقہ ہے, اعلی حضرت کا, حضور مفتی اعظم ہند کا فیض ہے جو میں نے اتنا کام کر لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاحب عرس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا, اپنے جتنے اکابر بزرگان دین ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا. وما علینا الا البلا, کوشش ہم یہ کر رہے تھے کہ 12 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے, شہر کے حالات ایسے نہیں کہ اس کو طویل کیا جائے. تمام حضرات کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام کا نذرانہ, کوئی صاحب جائیں گے نہیں, 3 شعر سلام کیوں گے اور 1-2 منٹ کی دعا.